ہمارا اس کے حساب سے دعا فرمائیے گا. کڈنی انفیکشن ہمارا ہماری خواہش ہے, ہمیں ڈائلسس ہوا ہے لیکن وہ دوبارہ سے بڑی ایکٹیویٹ نہیں مل رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ایک سے چھ ڈائلسس کے درمیان بہت ہی فنکشن کر رہی ہے.
ہر مونے کی بیماری سے اللہ مجھے کی سب مفتی صاحب کو کیا نام ہے سر؟
مفتی
اور سب مسلمان دین کے جتنے بھی سلطان ہیں خاص طور سے اللہ تعالیٰ ان کو خوب سے رکھتے بہت دے بشا کرتے اور مال میں اور روزی میں ان کو خوب بر کرتے تاکہ اس طرف سے بے فکر ہو کر مبسو ہو کر دین کی خدمت کرے. معاش کی تنگی اچھی چیز ہے, سب شکتی ہے آدمی سے. معاش کی تنگی میں دو طرح کی پریشانی ہے, ایک تو یہ کہ آئے یہ نہیں ہے وہ نہیں تھوڑا سی, ایک تجسس ہے کہ آگے کیا ہوگا. دونوں چیزیں بڑی آدمی کو پریشان کرتی ہیں
لیکن تجسس منع نہیں ہے. تجسس کا طبعی ہے, طبیعت پہ اختیار نہیں. اور ہائے ہائے کرنا کیوں نہیں ہے, یہ نہیں وہ نہیں, یہ شکایت ہے, شکایت جائز نہیں. ناشکری ہے, شکایت ہے. تجسس ہونا برا نہیں, یہ کل کیا بنے والا ہے معلوم نہیں. دونوں چیزوں سے اللہ حفاظت فرمائے اور تنگی سے بھی حفاظت فرمائے اور مسلمان کو اللہ تعالیٰ خوشحالی عطا فرمائے. دو وظیفے ہیں ہمارے حضرت نے فرمایا کہ جس کو رزق کی تنگی ہو یا بے روزگاری ہو, یا ناصر ہو یا عزیز ہو یا مغنی یا سند ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے چار نام ہیں ہر نماز فرض نماز کے بعد یہ چار نام سات مرتبہ پڑھیں, یا ناصر یا عزیز یا مغنی یا صمد. اور دعا کریں کہ یا اللہ برکت والی آسان اور حلال روزی نصیب فرما دیں. اور حضرت والا رحم اللہ نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد جس نماز کے بعد سنت موقع ہے پہلے سنت موقع ادا کر لے, جلدی کرے سنت موقع. فرض نماز کے بعد جو بھی وظائف تعلیم کیے جاتے ہیں وہ اس کا مطلب ہے سنت موقع کے بعد, اور جس نماز کے بعد نہیں ہے سنت موقع فرض نماز کے بعد پڑھیں, فجر بعد فوراً پڑھ لیں, عصر بعد پڑھ لیں. کیونکہ سنت موقع فرض کے لیے وقایا ہوتی ہے, فرض کے اندر جو کمزوری کوتاہی رہ جائے اس کا وقایا ہو جاتی ہے, اس سے اس کی بچت ہو جاتی ہے. تو سنت موقع کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے, جلدی پڑھ لینا چاہیے. مختصر دعا کر کے سنت موقع پہلے ادا کر لیں اس کے بعد پڑھے. اور ایک دعا ہے اس کو ادا قرض کے لیے بھی ہے اور روزی میں برکت کے لیے بھی. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک, یہ دعا کثرت سے مانگے. اور جس کو کوئی کام اٹکا ہوا ہو حسبنا اللہ ونعم الوکیل 111 مرتبہ روزانہ یا 142 مرتبہ روزانہ یہ پڑھ لیا کریں, اور 342 مرتبہ کی تعداد بھی بتائیے. 342 خصوصاً مدارس میں ہے اگر ایسا معاملہ ہو قرض وغیرہ کا اس میں پڑھیں. 342 مرتبہ سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب و لجمال احب اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں.
میری زبان حال بھی میرے بیان سے کم نہیں. میرا سکوت عشق بھی میری زبان سے کم نہیں. میرا جو میری زبان حال بھی میرے بیان سے کم نہیں. میرا سکوت عشق بھی میری زبان سے کم نہیں. یاد خدا کا ہر نفس کون مکان سے کم نہیں. یاد خدا کا ہر نفس کون مکان سے کم نہیں. اہل وفا کا بوریا تخت جہاں سے کم نہیں. اہل وفا کا بوریا تخت جہاں سے کم نہیں. یاد خدا کا ہر نفس کون مکان سے کم نہیں. اہل وفا کا بوریا تخت جہاں سے کم نہیں. میری زبان حال بھی میرے بیان سے کم نہیں. میرا سکوت عشق بھی میری زبان سے کم نہیں. ان کے حضور میں میرے آنسو زبان سے کم نہیں. ان کے حضور میں میرے آنسو زبان سے کم نہیں. عشق کی بے زبانیاں لفظ و بیان سے کم نہیں. عشق کی بے لفظ و بیان سے کم نہیں. ان کے حضور میں میرے آنسو زبان سے کم نہیں. عشق کی بے زبانیاں لفظ و بیان سے کم نہیں. دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاج قیصری. دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاج قیصری. ذرہ درد و غم تیرا دونوں کم نہیں. ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں. دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاج قیصری. ذرہ درد و غم تیرا دونوں
ہمارے مرشد ثانی صدیق وقت قلندر زمانہ حضرت مولانا حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب نور اللہ تعالی مرقدہ ارشاد فرماتے تھے اس شعر کی تشریح میں. یہ مصر سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے دامن میں تاج قیصری موجود ہے، یعنی سلطنتوں کی قیمت موجود ہے، سلطنت موجود ہے، کوئی بڑی سلطنت خزانہ موجود ہے، مگر ہمارے امی صاحب رحم اللہ فرماتے تھے کہ یہاں مراد یہ ہے کہ دامن فقر میں میرے پنہا ہیں تاج قیصری، یعنی دونوں جہان کی کائنات، دونوں جہان کی سلطنتیں میرے دامن میں گم ہو گئی، اس کی یعنی کوئی حیثیت نہیں رہی. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے راستے کے فقر کی دولت جو ہے، یہ اس کی بدولت یہ سلطنتوں کی قیمت میرے دامن میں گم ہو گئی، بے حیثیت ہو گئی. یہ مراد ہے اللہ والوں کے جو ان کو دولت درد دل اور دولت درد محبت اور خون تمنا کی برکت سے جو اللہ تعالیٰ کا تعلق خاص نصیب ہو جاتا ہے، اور یہ ہر شخص حاصل کر سکتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا طبقہ الگ ہی ہے، ہم اس میں شامل نہیں ہو سکتے، ہم اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے. میرے شیخ رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جو شخص یہ کہے کہ آج اس زمانے میں پہلے جیسے ولی اللہ نہیں رہے، یہ قرآن پاک کی آیت کا منکر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کونوا صادقین، میرے سچے میرے دوستوں میں رہو جو سچے ہیں، صادق فی التقوی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ اللہ والے پیدا نہ فرماتے اور یہ فرماتے کہ اللہ والوں میں رہو، سچوں میں رہو، تو یہ تو ایک فضول، نعوذ باللہ، فضول بات ہو جاتی ہے کہ اللہ والے تو ہیں نہیں اور اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اس میں ان کے ساتھ رہو. تو ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ جس طرح انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے رہے امت کی ہدایت کے لیے، اور پھر نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، اب قیامت تک آپ ہی نبی ہیں اور آپ ہی کی امت رہے گی اور آپ ہی کی شریعت اور سنت چلے گی. تو لیکن ولایت کا دروازہ میرے شیخ فرماتے تھے کہ قیامت تک کھلا رہے گا. جو شخص کوشش کرے گا اللہ کے راستے میں اور صدق دل سے اور کسی اللہ والے سے تعلق کر لے گا کہ میں بھی اللہ کا ولی ہو جاؤں، تو ضرور ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ولی اللہ بنا دیں گے. تو یہ نہ سمجھا جائے کہ بھئی ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے اور نہ ہمارے لیے ضروری ہے. ضروری بھی ہے، جان نہیں چھوٹے گی، فرض ہے، کیونکہ مقدمہ فرض کا فرض ہوتا ہے، فرض کا جو مقدمہ ہے وہ بھی فرض ہوتا ہے. اور یہ کونوا صادقین تقویٰ کا مقدمہ ہے اور تقویٰ فرض ہے. ہر مسلمان پر کامل تقویٰ اختیار کرنا فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار جگہ جگہ قرآن پاک میں فرمایا یا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یعنی گناہ سے بچو، اللہ کی نافرمانی سے بچو. تو جب چونکہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا فرض ہے، اور اس کا جو سبب ہے اور اس کا جو ذریعہ ہے وہ کونوا صادقین ہے، اللہ والوں سے تعلق، اللہ والوں کی صحبت میں رہنا، اس لیے اللہ والوں کی صحبت بھی فرض عین ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے یہ کہ تقوی اختیار کرنا چونکہ فرض ہے، تو ہر فرض کا مقدمہ بھی فرض ہوتا ہے، اولیاء اللہ کی صحبت ہی سے تقوی نصیب ہوتا ہے. اس لیے ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ قیامت تک ولایت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جو شخص محنت کرے گا صدق دل سے وہ اللہ والا ہو جائے گا، اور اللہ والا ہونا فرض بھی ہے. اس لہٰذا اس راستے میں کوشش کرنی چاہیے، اور اس راستے کا سب سے پہلا قدم کسی اللہ والے سے اللہ کے لیے تعلق کرنا ہے، کسی اللہ والے سے اللہ کے لیے تعلق کرنا. بعض لوگ اللہ والوں سے تعلق کرتے ہیں اس لیے کہ ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، روزی میں برکت ہو جائے، فلاں مسئلہ حل ہو جائے. تو مسئلے تو حل ہونا اور بات ہے، ہو جائیں گے. میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جو آدمی دنیا کے لیے دعا کراتا ہے اللہ والوں سے، جائز دنیا کے لیے، ناجائز کے لیے تو نہ دعا کرانا جائز ہے نہ کرنا جائز ہے، اللہ والے ناجائز کے لیے تو دعا کرتے ہی نہیں. لیکن فرمایا کہ اگر دنیا کے لیے آتا ہے تو دنیا اس کو مل جائے گی، لیکن فرماتے تھے کہ اگر اللہ والوں سے اللہ کو نہ مانگا، اللہ کے لیے دعا نہ کرائے کہ میں بھی اللہ والا ہو جاؤں، تو اس شخص یہ شخص نقصان میں رہا، خسارے میں رہا، اس نے اللہ والے کی صحبت کا حق ادا نہیں کیا. تو فرماتے تھے کہ جو آدمی اللہ کے لیے آتا ہے اسے دنیا بھی مل جاتی ہے، لیکن جو صرف دنیا کے لیے آتا ہے وہ آخرت سے محروم ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ والوں سے تعلق کرو تو اللہ کے لیے کرو، کہ ان سے ہمیں وہ کیفیت چاہیے. نیت بھی بتائی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے، کہ جب اللہ والوں کے پاس جاؤ اس نیت سے جاؤ کہ میرے دل میں، ان کے دل میں جو کیفیت احسانی ہے، اللہ کا خاص تعلق ان کے دل میں ہے، وہ تعلق ان کے دل سے میرے دل میں بھی منتقل ہو جائے. اس کو کیفیت احسانی کہتے ہیں، یعنی جو کہ حدیث پاک ہے، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ، تم اس طرح اللہ کی عبادت کرو جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو. ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے، اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے. یہ یقین ہو جانا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اس سے اگلا درجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور بعض اکابر نے فرمایا کہ یہ ایک ہی درجہ ہے، ایک ہی بات ہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہے ہیں یا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. تو جب ہمیں یہ یقین ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو گویا کہ ہم بھی اللہ کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ کیفیت احسانی کہلاتی ہے. جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، اس کو حدیث احسان بھی کہتے ہیں، حدیث احسان، مل احسان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ انت عبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک وإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھتے تو اللہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے. یہ احسان ہے. میرے شیخ نے فرمایا کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں علم میں اضافے کی نیت سے بھی نہ جاؤ، علم میں اضافہ ہوگا ہمارے. فرمایا کہ ممکن ہے کہ تم اپنے شیخ سے علم میں بڑے ہوئے ہو، ممکن ہے تمہارا مطالعہ زیادہ ہو، ممکن ہے تمہاری تحقیق زیادہ ہو، تمہاری تدقیق زیادہ ہو، تمہارا علم زیادہ گہرا ہو شیخ سے، لیکن پھر بھی شیخ کو ہوائی جہاز سمجھو، اپنے کو ٹرین سمجھو. یہ ٹرین کتنی بھاری بھرکم ہوتی ہے، لوہے کی بنی ہوئی ہے اور 50 ڈبے اس میں لگے ہوئے ہیں، انجن بھی لگا ہوا ہے، لیکن یہاں سے اسلام آباد جانا ہو تو 24 گھنٹے 36 گھنٹے میں ٹرین پہنچتی ہے. اور اگر ہوائی جہاز جو کہ ٹرین کے مقابلے میں ہلکا اور چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس کی اسپیڈ اتنی ہوتی ہے کہ وہ 2 گھنٹے میں آپ کو لاہور پہنچا دیتا ہے. تو اگرچہ اس کے پاس کمیت نہیں ہے، لیکن ایسی کیفیت احسانی ہے کہ وہ آپ کو کھٹاکھٹ اللہ تعالیٰ سے ملوا دیتا ہے، اللہ تک پہنچا دیتا ہے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں ایک ہی مجلس میں طالب کو اللہ تک پہنچا دیتا ہوں، اب چلنا اس کا کام ہے. یعنی میں ایک ہی مجلس میں اس کو ایندھن دے دیتا ہوں، یہ لو کوئلہ، یہ لو مٹی کا تیل، یہ لو ماچس، یہ لو چاول، یہ لو گوشت، یہ لو مسالہ، یہ لو تیل، سب سامان دے دیا، اب پکانا اس کا کام ہے. اسی طرح اللہ والوں کی صحبت میں بعض اوقات ایک ہی صحبت سے دل پہ وہ چوٹ پڑ جاتی ہے اور کہ اس کا کام بن جاتا ہے، اب وہ سالک ہو گیا، اب اللہ کے راستے میں چل رہا ہے، چلتے چلتے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور حافظ بہرائچی رحمہ اللہ ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے حکیم الامت کو لکھا کہ حضرت نہ جانے میرا کیا حال ہوگا، بڑھاپا ہو گیا تھا، آخر عمر آ گئی تھی، نہ جانے میرا کیا حال ہوگا. تو حکیم الامت نے لکھا انشاءاللہ تعالی بہت اچھا حال ہوگا، اس لیے کہ جو لوگ اللہ والوں سے جڑے رہتے ہیں اللہ کے لیے، وہ اگر کاملین میں نہ اٹھائے گئے تو تائبین میں ضرور اٹھائے جائیں گے. اور پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ والوں کی صحبت کا یہ فائدہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، دائرہ ایمان سے خروج نہیں ہو پاتا، کیونکہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ والے اہل محبت کہلاتے ہیں، اور اہل محبت پھرتے نہیں ہیں، مرتد نہیں ہوتے، یہ خاصیت ان میں ہوتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا من یرتد منکم عن دینہ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ، یا اگر تم دین سے پھر جاؤ گے، تم میں سے کوئی بھی دین سے پھر جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فَسَوْفَ عَنْ قَرِيب، اللہ تعالیٰ لائے گا ایسی قوم جس سے اللہ محبت کریں گے اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ مخالفت میں وہ قوم لائی جاتی ہے، وہ طاقت لائی جاتی ہے جو پہلی طاقت سے بڑی ہو، بھاری ہو. اس لیے اس سے یہ دلیل ہے کہ اہل محبت مرتد نہیں ہوں گے. مرتدین کے مقابلے میں اہل محبت کو لانا دلیل ہے کہ اہل محبت مرتد نہیں ہوں گے، دین سے کبھی پھر نہیں سکتے، یعنی ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. اسی طرح اللہ والوں سے جو تعلق کر لیتا ہے اللہ کے لیے سچی نیت سے، کوئی اور غرض اس کی نہیں ہوتی کہ ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، ہمارا رشتہ ہو جائے، ہمارے کوئی مسائل حل ہو جائیں، تو مسائل وغیرہ حل ہو جاتے ہیں اللہ والوں کی برکت سے، دعاؤں سے اللہ تعالیٰ ان پر کرم فرما دیتے ہیں. لیکن جو اللہ کے لیے اللہ سے تعلق کرتا ہے اس کو اللہ بھی مل جاتا ہے، اصل دولت یہی ہے. تو غرض یہ کہ یہ ولی اللہ بننا فرض عین ہے. جو لوگ اس حماقت میں مبتلا ہیں کہ بھئی بس اتنا کافی ہے، تھوڑا تھوڑا چلے گئے آ گئے اور نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، بس یہ کافی ہے ہمارے لیے، تو یہ نقصان کا سودا کر رہے ہیں. ولی اللہ بننا فرض عین ہے، اور ہر شخص کے لیے ولایت کا راستہ اللہ نے کھول رکھا ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کل قیامت کے دن بہت پچھتاوا ہوگا کہ کاش ہم ترقی کر لیتے، کسی اللہ والے سے تعلق کر لیتے، ترقی کر لیتے، اللہ کی محبت اور اللہ کا درد و غم ہم حاصل کر لیتے ہیں. اور اگر جس نے حاصل نہ کیا وہ پچھتائے گا، بہت خساری کی بات ہے. اور یہ بھی فرماتے تھے کہ ولی اللہ بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے. بعض لوگ اس کو سمجھتے ہیں جیسا کہ پہلے زمانے کے سلسلے ہوتے تھے، اس میں بڑے زبردست مجاہدات اور مشقتیں اٹھانی پڑتی تھیں اور بہت وقت لگانا پڑتا تھا، تب کہیں جا کے صاحب نسبت ہوا کرتے تھے. اور میرے شیخ فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے اور انتہائی کریم ہے. جیسے جیسے زمانہ گزرتا جا رہا ہے، کمزوری کا زمانہ، اللہ جانتے ہیں کہ بندے کمزور ہو گئے، میرے قوا بھی کمزور ہو گئے، طبیعتیں کمزور ہو گئیں اور مشکلات اور مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مصروفیات بڑھتی جا رہی. تو ہر زمانے کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں فرماتے رہتے ہیں جیسے جیسے وقت گزرتا رہتا ہے. تو پہلے زمانے میں تو 10-10 سال لوگوں نے اللہ کو حاصل کرنے کے لیے لگائے. وجہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت کی قیمت تھی، اب اللہ کی محبت کی کوئی قیمت نہیں رہی، ایمان کی کوئی قیمت نہیں رہی، بلکہ ایمان کے لالے پڑ گئے. اب تو یہ زمانہ آ گیا کہ ایمان کے لالے پڑ گئے، ایمان بچانا مشکل ہو گیا. یہ موبائلوں نے عقائد کو خراب کرنا شروع کر دیا، پھر اس کے اندر جو گندگیاں ہیں، بے حیائی اور فحاشی کی چیزیں، کوئی جائز کام کرنے کے لیے بھی موبائل کھولتے ہیں تو اس میں ننگی تصویریں، گندی تصویریں آ جاتی ہیں کہیں نہ کہیں سے. تو انسان ہے، بہک جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، وہ دل کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. ایک سیکنڈ کے اندر جو نقش جم گیا وہ دل میں اتر جاتا ہے اور دل کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بدنگاہی ایسا گناہ ہے کہ اور گناہوں سے انسان توبہ کر لیتا ہے، جلدی اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑ جاتا ہے، لیکن بدنگاہی ایسا مرض ہے کہ بدنگاہی کرتے وقت مومن کا قبلہ اللہ کی طرف سے ہٹ کے بالکل 180 ڈگری پلٹ جاتا ہے. یعنی کہ بالکل پیٹ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے اور اس کا رخ معشوق اور گندگیوں کی طرف ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ بدنگاہی سے توبہ تو کر لی، لیکن اس بدنگاہی کا جو اثر آیا ہے، جیسے کوئی ہرا بھرا درخت تھا، اس کے قریب آگ جلا دو تو وہ ہرا بھرا درخت سوکھ کر خراب ہو جاتا ہے اور پتے اس کے ٹہنیاں جل جاتی ہیں، اور اس کو پھر ایک مدت کھاد پانی دیتے رہو تب کہیں جا کے دوبارہ اس میں ہریالی آتی ہے. اسی طرح ایک معمولی بدنگاہی سے دل کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، ایمان جل کے خاک ہو جاتا ہے، اور پھر ایک مدت تک جب تک نگاہ کی حفاظت نہ کرے گا سختی کے ساتھ، اور مجاہدہ نہ کرے گا اور ذکر اللہ کے نور سے دل کو منور نہ کرے گا، وہ پہلے والی حالت پیدا نہیں ہوتی. ذرا سی بدنگاہی کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو موبائل ہیں ان کی وجہ سے کتنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں. یہ سب سے بڑی خطرناک چیز عقائد کی خرابی, اور دوسری خطرناک چیز بدنگاہی ہے, اور اس کے اندر خدا سے غفلت کے ہزاروں سامان ہیں. کہے تھے کس کام کو کیا کر چلے, تہمتیں چند سر اپنے در چلے, وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے ساتھ میں, یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے. انسان کا مقصود صرف اور صرف صرف اور صرف صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کی عبادت کرنا ہے. اِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ. دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے, تمہاری خدمت کے لیے ہے. کائنات, سورج, چاند, ستارے, اور یہ بارش کا ہونا, اور یہ سمندر کا بھاپ بن کے اڑنا, اور کھیتی میں غلہ پیدا ہونا, اور دھوپ کا اس کو پکانا, اور مویشی اور چرند اور پرند اور باغات اور دریا اور پہاڑ, ساری کی ساری کائنات انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے. انسان کی خدمت کے لیے اللہ نے بنائی ہے. جس کسی کائنات کی مخلوق میں تحقیق کریں, اس کا کوئی نہ کوئی تعلق انسان کی خدمت سے نکل آتا ہے. اس انسان کو اس سے یہ فائدہ ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو انسان کی خدمت کے لیے بنایا. وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ, اور تم کو تو ہم نے اپنے لیے بنایا ہے, ہم کو راضی کرتے رہو. تاتم آخر وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, اللہ کی عبادت کرتے رہو, اللہ کو یاد کرتے رہو, ان کی اطاعت کرتے رہو, یہاں تک کہ تم کو موت آ جائے. يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, تم تک موت آ جائے. یقین کے معنی یہاں موت کے ہیں. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا سکھایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تمام دولتیں نعمتیں حاصل تھیں, لیکن آپ نے ہمیں سکھانے کے لیے دعائیں تعلیم فرمائی. اللہم اجعلنی اخشاک کأنی اراک ابدا حتی القاک, کہ اللہم اجعلنی اخشاک کأنی اراک, اللہ مجھے ایسا ڈرنے والا بنا دیجئے جیسے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. کأنی اراک, جیسا کہ میں گویا کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. جب مالک سامنے ہوتا ہے, ملازم کبھی ہیر پھیر نہیں کرتا, خیانت کا سوچتا بھی نہیں ہے کہ مالک دیکھا. اور جب یہ خیال ہوگا کہ احکام الحاکمین ہمیں دیکھ رہا ہے, تو پھر اس سے غافل نہیں رہ سکتا. یہی بات ہے, ان تعبد اللہ کانک ترہ. تو اللہم اجعلنی اخشاک کانی اراک ابدا, ہمیشہ ہمیشہ, حتی القاک, یہاں تک کہ میں آپ سے ملاقات کر لوں, قیامت کے دن آپ کے سامنے حاضر ہوں. ایک لمحہ بھی دنیاوی زندگی کا میرا غفلت میں نہ گزرے, آپ کی معصیت میں نہ گزرے, آپ کی نافرمانی میں نہ گزرے. واسعدنی بتقواک, اور مجھے تقوی سے سعادت مند بنا دیجیے, سعید کر دیجیے, خوشبخت کر دیجیے. معلوم ہوا کہ جو تقوی سے نہیں رہتا وہ نیک بخت بھی نہیں رہتا, خوشبخت نہیں رہتا, سعید نہیں رہتا. ولا تشقنی بمعصیتک, اور مجھے اپنی نافرمانی سے شقی اور بدبخت نہ ہونے دیجیے. معلوم ہوا کہ اللہ کی نافرمانی میں شقاوت ہے, بدبختی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سعید اور نیک بخت بنائے. کامل تقوی والی حیات اللہ نصیب فرمائے, اور اپنی ولایت صدیقیت کی خط انتہا ہم سب کو, ہماری اولادوں کو عطا فرمائے.
دامن فخر میں پنہا ہے تاج قیصری, دامن فخر میرے پنہا ہے تاج قیصری, ذرائے درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں. فاشیاں ہے آہ نے زخم جگر کو بزم میں, فاشیاں ہے آہ نے زخم جگر کو بزم میں, لیکن ہماری آہ بھی زخم نہاں سے کم نہیں. فرمائے کہ اللہ والے جو ہیں وہ اس قدر مجاہدات اٹھاتے ہیں, اتنے
عارفہ زانند ہردم آمنوں کہ گزر کردند از دریائے خون. کہ اللہ کے معرفت رکھنے والے اہل اللہ اولیاء اللہ جو ہے وہ ایک دریائے خون سے گزارا جاتا ہے ہم کو, اس لیے اس دریائے خون سے گزرنے کے بعد پھر ان کو یہ انعام ملتا ہے کہ ہر وقت وہ امن اور پرسکون نظر آتے ہیں, مأمون نظر آتے ہیں, خوش نظر آتے ہیں. ایک دریائے خون سے گزرنا پڑتا ہے. اور یہ کہ زخم جگر یعنی اندر ہی اندر اللہ کے لیے گھٹنا, اللہ کی محبت میں غم اٹھانا اور مجاہدات کرنا, یہ کسی کو نظر نہیں آتا. ایک اللہ والا بیٹھا ہے, اس کی ماضی کی زندگی کسی کو نہیں معلوم کہ اس نے کس قدر مجاہدات کیے ہیں, اللہ کے راستے میں کتنی مشقت اٹھائی. لیکن جب کبھی اللہ کی یاد میں دل سے آہ نکل جاتی ہے تو اس آہ میں وہ اثر ہوتا ہے جو تمام زندگی بھر کے مجاہدات کا اثر لیے ہوئے ہوتی ہے. تو جب اللہ والے آہ کرتے ہیں اس آہ سے دل لرز جاتے ہیں, دل دہل جاتے ہیں. کیوں دہل جاتے ہیں؟ کہ یہ آہ جو ہے یہ یوں ہی نہیں نکلی کہ جیسے ہم آہ کہہ دیتے ہیں, بلکہ اس آہ کے اندر ہزاروں درد و غم اللہ کے راستے کے پوشیدہ ہوتے ہیں.
فاش کیا ہے آہ نے زخم جگر کو بزم میں, لیکن ہماری آہ بھی زخم نہاں سے کم نہیں. کاش تیرا درد دل یعنی یہ آہ عاشقاں, کاش تیرا درد دل یعنی یہ آہ عاشقاں, رہبر دیگر ہے جب جب راز نہاں سے کم نہیں, رہبر دیگر ہے جب جب راز نہاں سے کم نہیں.
کاش راز درد دل یعنی جو درد دل حاصل ہوا کثرت مجاہدات سے اور ذکر اللہ کی تکرار سے اور صحبت اہل اللہ سے, جو درد دل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. میرے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے کہ اپنے مجاہدات پر کبھی نظر نہ ہو, جو بھی نعمت حاصل ہو اللہ کے راستے کی اس کو مجاہدات کا ثمرہ نہیں سمجھے, کیونکہ مجاہدات تو کرنے ہیں لیکن کام اللہ کے فضل سے بنتا ہے, مجاہدات سے نہیں بنتا. یہ نہ سمجھے کہ میں نے اتنے مجاہدات کیے اس لیے مجھے آج یہ مقام حاصل ہو گیا, بلکہ یہ مجاہدات تو اتنے مجاہدات تو شیطان نے بھی کیے تھے, ہزاروں سال عبادت کی تھی, پھر اس کا کام کیوں نہیں بنا؟ اس پر اللہ کا فضل نہیں ہوا, کیونکہ اس کے اندر ایک مرض تھا تکبر کا, اور جو اس کے نفس کی وجہ سے تھا. میرے شیخ فرماتے تھے کہ اس شیطان کو کس نے بہکایا؟ اس کے نفس نے بہکایا کہ انا خیر منہ کا جو دعویٰ اس نے کیا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں, افضل ہوں, کیونکہ یہ مٹی کے ہے, میں آگ کا ہوں, آگ کا کرا اوپر ہے اور مٹی نیچے ہے, مٹی تو مٹی ہے. یہ تکبر جو اس میں پیدا ہوا, ہزاروں سال کی عبادت اس کے کسی کام نہ ہے. حکیم الامت فرماتے تھے کہ شیطان بڑا عابد بھی تھا, عارف بھی تھا اور عالم بھی تھا, لیکن عاشق نہ تھا, محبت نہ تھی. اسی لیے فرمایا کہ بھائی اہل محبت سے محبت کا کوئی ذرہ ہی حاصل کر لو, ذرہ یہ ذرہ یہی پورا مضمون ہے کہ ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں. یہ ذرہ غم ہمیشہ ہمیشہ کا نجات دہندہ ہے, اس لیے دونوں جہاں سے کم نہیں ہے یہ, کیونکہ قیامت کے دن دونوں جہاں بھی اللہ کی خدمت میں پیش کر دو کہ یہ لے لیجئے اور مجھے دوزخ سے پناہ دے دیجئے, تو دوزخ سے پناہ اس مال کی وجہ سے نہیں ملے گی, اللہ کے فضل و رحمت سے بخشش ہوگی. اسی طرح حکیم الامت نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں یا لوگ ان کو پوچھنا شروع کر دیتے ہیں, عزت سے سلام کرنا شروع کر دیتے ہیں, سمجھتے ہیں ہمارے مجاہدات کا ثمرہ ہے, تو یہ عین کفران ہے, ناشکری ہے. اس لیے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کا فضل ہوتا ہے. یہ کام بنتا ہے فضل سے, اختر فضل کا آسرا لگائے ہے, یہ فضل سے کام بنتا ہے. مگر کام اس لیے کرنا پڑتا ہے. آپ کہیں گے کہ بھئی جب اللہ کے فضل سے کام بنتا ہے تو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں, اللہ کا فضل اس پر مرتب ہوتا ہے جو کام کرتا ہے. کام اللہ کے فضل سے بنتا ہے, لیکن جو کام کرتا ہے فضل اس پہ مرتب ہوتا ہے. اس لیے فرما رہے ہیں کہ کاشف راز درد دل, یعنی جو مجاہدات اور اللہ کے راستے کے غم اٹھائے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا جو فضل ہو گیا تو وہ یہ راز درد دل جو یہ آہ عاشقاں ہیں, اللہ والوں کی جو آہ نکلتی ہے یہ راز درد دل کو فاش کرتی ہے, بس لوگوں میں اس کا اثر آتا ہے. تو یہ جو کچھ بھی ہے رہبر دیگر ہے, یعنی اوروں کے لیے ہدایت کا سبب بن جاتی ہے. یہ آہ جو ہے معمولی نہیں ہے, بعض اوقات ایک آہ میں ہی طالبین کا کام بن جاتا ہے, آنے والوں کا کام بن جاتا ہے, حتیٰ کہ اللہ والوں کی خاموش صحبت سے بھی فائدہ ہوتا ہے اور دل بنتا رہتا ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ میاں اشرف علی, جب میں خاموش ہوں, جب میں ہنس رہا ہوں, کسی سے گفتگو کر رہا ہوں, تب بھی آپ اپنا دل میرے دل سے ملائے رکھیے, مجھ پر توجہ رکھیے, کیونکہ میں ہنس رہا ہوں لیکن دل میں اللہ کے محبت کے نعروں کی تکرار چل رہی ہے. گو ہنسی بھی ہے لبوں پہ ہر دم اور آنکھ بھی میری تر نہیں ہے, مگر جو دل رو رہا ہے پہم اس کی کسی کو خبر نہیں. اور اللہ والوں کی خاموشی بھی, حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مجلس فرما رہے تھے, کوئی بیان نہیں ہوا, کوئی تقریر نہیں ہوئی, کوئی ملفوظات نہیں ہوئے, خاموش بیٹھے ہوئے تھے, خاموش, اور بڑے بڑے علماء بھی خاموش بیٹھے ہوئے تھے. کچھ دیر کے بعد حضرت والا نے آنکھیں کھولی اور فرمایا کہ جس کو ہماری آج کی مجلس سے نفع نہ ہوا ہو آئندہ ہمارے ہاں نہ آئے. یعنی خاموش مجلس سے مراد کیا ہے؟ خاموش کیا ہے؟ دل میں تو اللہ تعالیٰ کے عشق کا ہنگامہ چل رہا ہے اور دل سے دل کو راہ ملتی ہے, دل سے دل کو راہ ہوتی ہے. دل طبیعتوں کو چراتے ہیں. دلوں کے اندر جو اخلاق ہوتے ہیں, اگر اچھے اخلاق ہوں گے اچھے اخلاق چراتا ہے دل, اور برے عادتیں ہوتی ہیں تو دل بری عادت چراتا ہے. صحبت صالح تو راہ صالح کنت, صحبت طالح تو راہ طالح کنت. اگر نیک صحبت میں رہو گے تم نیک ہو جاؤ گے, بری صحبت میں رہو گے خدا نخواستہ تو تم برے بن جاؤ گے. کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پانی لوہے کو لگتا رہتا ہے, لگتا رہتا ہے. لوہا کتنی سخت چیز ہے, کتنی بھاری چیز ہے, لیکن پانی کتنی ہلکی چیز ہے, لیکن مسلسل لگتے رہنے سے اس کی صورت بھی بدل جاتی ہے, اس کی سیرت بھی بدل جاتی ہے. لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے, صورت بدل گئی, اور پھر زنگ کی پراپرٹیز, زنگ کی خاصیت الگ ہے. تو صورت بھی بدل جاتی ہے, سیرت بھی بدل جاتی ہے. اسی لیے جو لڑکے بری صحبتوں میں رہتے ہیں دیکھو گے کہ ان کی وضاحت خراب ہو گئی, کہیں سے گنجے ہیں, اوپر بال رکھے ہوئے ہیں, بنمانس لگ رہے ہیں بالکل, اور اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کر وہ بالوں کو ایسے ایسے کرتے ہیں, اور پھر اپنے ہی آپ کو جو ہے اپنے اوپر عاشق ہوتے رہتے ہیں. اور دوسرا جو عقل سلیم رکھتا ہے کہتا ہے بیچارے کو اللہ تعالیٰ رحم کرے, کیسا حلیہ اس نے بنا لیا جانوروں جیسا, وہ اس پہ رحم کھا رہا ہے. تو یہ حال ہو جاتا ہے, وضاحت بھی بدل جاتی ہے, لباس بھی بدل جاتا ہے, چال ڈھال بھی بدل جاتی ہے, اور اندر سے سیرت بھی بدل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک صحبت عطا فرمائے.
میری نداتیں رہی کبر سے پاس با میری, میری نداتیں رہی کبر سے پاس با میری, یعنی میرا نیاز کی ناز شاہ سے کم نہیں, یعنی میرا نیاز کی ناز شاہ سے کم نہیں.
فرمایا کہ میری ندامتیں, یعنی ہر قصور میں اعتراف. میں نے پہلے عرض کیا تھا ہمارے والا کا آواز بھی یہی رکھا ہے, لذت اعتراف قصور. اعتراف قصور سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں, معافی مانگنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے اس کی مثال ایسی فرمائی کہ ایک شخص ہے ساز و سامان اپنے اونٹ پر لاد کے زادے راہ پورا اونٹ کے اوپر لاد کے کئی دن کے سفر پہ نکلا. ریگستان میں سفر تھا اور درمیان ریگستان میں عین تپتی دھوپ میں وہ تھوڑا کہیں جھاڑی گھاڑی کے نیچے سستانے کے لیے لیٹ گیا. اس کی آنکھ لگ گئی. اب جو آنکھ کھلی دیکھا کہ وہ اونٹ ماں اس کے ساز و سامان کے غائب ہے اور یہ بالکل بے آب ہو گیا ریگستان میں, اکیلا رہ گیا. نہ پانی ہے, نہ کھانا ہے, نہ سواری ہے, کچھ بھی نہیں. سب کچھ اس کی متاع لٹ گئی. اور ادھر ادھر دیکھا ڈھونڈا لیکن دور دور تک وہ سواری کا پتہ نہیں, سامان کا پتہ نہیں. پھر اس کو یقین ہو گیا کہ اب تو لازمی میری موت آ جائے گی, اب تو میں یہیں گل سڑ کے ختم ہو جاؤں, گرد میری لاش کو نوچ کے کھا لیں گے. لہذا انتہائی مایوس اور غمگین ہو کر وہیں واپس اس جھاڑی کے پاس آ کے لیٹ جاتا ہے کہ بھئی اب تو موت آئے گی, تو یہاں لیٹ جاؤ, مر جاؤں گا. تو اس اثنا میں پھر اس کی آنکھ لگ گئی اور تھوڑی دیر بعد جو آنکھ کھلی دیکھا کہ وہ اونٹ ماں اپنے ساز و سامان کے واپس وہاں موجود ہے. تو موت کے منہ میں جا کر زندگی کی پھر جو کرن اس کو دکھائی دی تو اس قدر خوش ہوا کہ خوشی میں اس کا دماغ الٹ گیا اور کہنے لگا کہ اے خدا تو میرا بندہ, میں تیرا خدا. خوشی میں دماغ الٹ گیا. کہنا تو یہ تھا کہ میں تیرا بندہ, تو میرا خدا, تو نے مہربانی کر دی, لیکن اس قدر خوشی میں دماغ اس کا الٹ گیا کہ اس نے کہا کہ تو میرا بندہ, میں تیرا خدا. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس قدر خوشی اس شخص کو اپنے ساز و سامان پانے کی ہوئی جس سے اس کا دماغ الٹ گیا, اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اپنے تائب بندے سے ہوتی ہے جو گناہوں سے توبہ کر کے اللہ سے رجوع کرتا ہے, دو آنسو بہا لیتا ہے, ندامت ہوتی. تو فرمایا کہ یہ میری ندامتیں رہیں قبل سے پاسبا میں, یہ تکبر قریب نہیں آنے دیتا. جو مردود کرنے والا مرض ہے جس کو شیطان نے مردود کیا, جو اعتراض قصور کرنے کو غلطی ہو گئی, شیخ نے ڈانٹا, اب اس میں تاویلیں کرنا کہ وہ اصل میں وجہ یہ تھی, فلاں مسئلہ ہو گیا تھا, یہ تھا اصل میں, یہ بات ہے, یہ ہے تاویلیں کرنا, اور تاویل کرنا شیطانی مرض ہے. سیدھے سیدھے اعتراف کر لے جی حضور غلطی ہو گئی, بس پھر وہ معاف ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت مولانا شاہ راوی صاحب دامت رحمت اللہ علیہ کو کسی نے ان کے بارے میں کسی سے کہا, ان کے مرید سے, کہ آپ کے پیر بڑے کڑیل ہیں, کیونکہ حضرت جو ہے فوراً نکیر فرماتے تھے. کسی گناہ کو دیکھنا حضرت سے برداشت نہیں ہوتا تھا. گناہ تو دور کی بات ہے, خلاف سنت کام بھی حضرت برداشت نہیں کرتے تھے. اسی لیے حضرت کا لقب تھا محی السنہ, سنتوں کو زندہ کرنے والے. سنت پر بہت بیان ہوتا تھا حضرت کا, اور سنت کا احیاء کیا کرتے تھے ہر جگہ جہاں بھی جاتے تھے. تو مگر فوراً جو ہے وہ نکیر فرماتے تھے کہ بھئی یہ کام غلط ہے, اس کو ٹھیک کرو. تو کسی نے کہا کہ آپ کا پیر بڑا کڑیل ہے, تو انہوں نے کہا کہ میرا نس بھی تو اڑیل ہے, میرا نس بھی اڑیل ہے, ڈانٹ ڈپٹ کے بغیر مانتا نہیں. کسی کی اصلاح محبت سے ہوتی ہے, کسی کی اصلاح ڈانٹ ڈپٹ سے ہوتی ہے. شیخ کا کام ہے کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ ایسی بصیرت عطا فرماتے ہیں کہ طبیعتوں کا پاس رکھتا ہے وہ, جس کی طبیعت میں محبت کا مادہ ہوتا ہے اس کو محبت سے سمجھاتا ہے, جس کی طبیعت میں بغاوت کا مادہ ہوتا ہے اس کو سختی سے ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس کا ڈینٹ نکالتا ہے. فرمایا کہ گاڑی کے اندر اگر ڈینٹ پڑ جائے اور آپ اس کو ڈینٹر کے پاس لے جائیں کہ بھائی اس کی صورت شکل اچھی کر دو, اس کو بنا دو, تو وہ اس کو اٹھاتا ہے ہتھوڑا کہ میں ٹھیک کرتا ہوں. آپ کہتے ہیں نا نا میری گاڑی کو ہتھوڑا نہیں لگانا. کہتے بھائی جب تک ہتھوڑا نہیں لگاؤں گا ڈینٹ کہاں سے ٹھیک ہوگا. تو ڈینٹ پڑا رہ جائے وہ اچھا ہے, یا تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ سے آدمی کا ڈینٹ نکل جائے, نفس کا ڈینٹ نکل جائے, اللہ والا بن جائے وہ, تو یہ اچھا ہے. غرض یہ کہ اعتراف قصور سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں, اور اسی طرح اولیاء اللہ مشائخ کے ہاں بھی یہی طریقہ ہے کہ کوئی غلطی ہو جائے فوراً معافی مانگ لو. تو فرمایا کہ معافی مانگنے سے عزت گھٹتی نہیں ہے, یہی فرمانے میں میرا نیاز بھی ناز شاہاں سے کم نہیں ہے, کہ میں جب اعتراف قصور کرتا ہوں تو مجھے اللہ کے ہاں بلندی عطا ہوتی ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ, حدیث پاک میں آتا ہے, جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. تو معافی مانگنے سے, اعتراف قصور کرنے سے عزت گھٹتی نہیں ہے, بلکہ اللہ کے دربار میں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے, اور نیک لوگوں میں بھی اس کی عزت بڑھ جاتی ہے. ہمارے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ تعالی, حضرت والا رحمہ اللہ کی خدمت میں 50 برس رہے, اور ایسے عاشق صادق تھے کہ شیخ بھی جانتا ہے کہ اس کو کتنا بھی ڈانٹیں کتنی بھی سختی کریں یہ ہمیں چھوڑنے والا نہیں ہے کیونکہ اہل محبت میں سے ہے. یہی میں نے عرض کیا کہ جس کو محبت ہو جاتی ہے تو وہ پھرتا نہیں ہے اس محبت سے, وہ اپنے معشوق کو چھوڑ نہیں سکتا. یہ محبت مجبور محبت ہو جاتا ہے پھر یہ مرتد نہیں ہو سکتا. تو اگر یہ پھر گیا معشوق کو چھوڑ دیا تو یہ سچا عاشق تھا ہی نہیں. تو اس لیے اللہ والے ہمارے حضرت میرسا رحمہ اللہ کو ہماری اصلاح کے لیے حضرت والا بہت کچھ فرما دیتے تھے. بہت ڈانٹ پڑ جاتی تھی میر صاحب آپ نے یہ کیوں کیا. مجمع میں بعض کسی کو سوتے ہوئے دیکھا بیان ہو رہا ہے سو رہے ہیں, یہ حضرت کو اس سے بڑا دکھ پہنچتا تھا. لیکن ڈانٹ پڑتی تھی حضرت میر صاحب رحمہ اللہ کے, میر صاحب آنکھ بند مت کرو. کیوں آنکھ بند کیا آپ نے؟ اور اس سے وہ جو دوسرے اونگنے والے تھے وہ ہوشیار ہو جاتے تھے. یہ معلوم ہے کہ اگر ان کو ڈانٹا تو وہ بھاگ جائیں گے کل کو کہ بھائی یہاں تو ڈانٹ پڑ رہی ہے. ان کو یہ سمجھ نہیں ہوگی. میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جس کو شیخ ڈانٹ دے تو سمجھ لو کہ یہ گرم گرم چپاتی ہے, گرم کھانا ہے, مزیدار کوئی چیز ہے. ڈانٹ پڑنا شیخ کی نعمت ہوتی ہے, ڈانٹ مانگنا نہیں چاہیے. ایسا کام نہ کرے کہ ہمیں ڈانٹ پڑے, لیکن جب ڈانٹ پڑ جائے تو سمجھو کہ ہمارے لیے گرم گرم چپاتی ہے, نعمت ہے. اور جس نے جو اس ڈانٹ سے ناراض ہو گیا سمجھو کہ اس میں عشق کا مادہ نہیں ہے, عقل میں اس کے کوئی نقص ہے, عقل میں نقص ہے. شیخ کی ڈانٹ بڑی نعمت ہوتی ہے. پھر حضرت مولانا شاہ راز صاحب رحم اللہ سے کسی نے خود عرض کیا کہ حضرت آپ بہت سخت ہیں, تو فرمایا کہ بھائی تم معافی کیوں نہیں مانگ لیتے؟ معافی تو فوراً کر دیتا ہوں میں, فوراً معافی مانگ لو میں, فوراً تعویلات مت کرو کہ یہ اصل میں یہ ہو گیا تھا اور وہ فلاں وجہ تھی یہ تھی. فوراً قصور کی معافی مانگ لو. ہاں اگر حالات ایسے معلوم ہو رہے ہیں کہ شیخ کو کسی نے غلط اطلاع دے دی یا حقیقت کا جو ہے ابھی وہ انکشاف نہیں ہوا, تو پہلے تو معافی مانگ لو, اس کے بعد ادب کے ساتھ عرض کر دو کہ حضرت یہ بات اس طرح سے تھی. تو ٹھیک ہے کہ اگر کوئی شیخ بھی انسان ہے, غلطی پر ہو سکتا ہے, اس کو غلط فہمی ہو سکتی ہے. پہلے تو معافی مانگ لو, اس کے بعد پھر وہ بتا دو کہ حضرت یہ وجہ تھی جو میں اس طرح نہ کر سکا. غرض یہ کہ یہ معافی مانگنا قصور کی, اگر اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو اس سے انتہائی خوشی ہوتی ہے اور اس کا رتبہ آسمانوں میں بلند ہو جاتا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ, من تکبر وضعہ اللہ, جس نے تکبر کیا اللہ اس کو گرا دیتا ہے.
میری ندامت رہی کبر سے پاس با میری, یعنی میرا ناز شاہ سے کم نہیں. اہل نفاق پر گناہ جیسے مگس ہونا پر,
مگر مچھی کو کہتے ہیں.
اہل نفاق پر گناہ جیسے مگس ہونا پر, مومن کے دل سے ہر کوہ گرا سے کم نہیں.
اہل نفاق گناہ کرتے ہیں, ساتھ نہیں لیتے, گناہ پہ گناہ کی جا رہے ہیں, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. جیسے کافر ہے اس کو گناہ سے تکلیف نہیں ہوتی, نہ گناہ کے وسوسے سے تکلیف ہوتی. مومن ہی کو گناہ کے وسوسے سے تکلیف ہوتی ہے, کفر کے وسوسے سے تکلیف ہوتی ہے. جس کو وسوسہ آئے اور اس کو تکلیف پہنچے سمجھو کہ کھلا ہوا ایمان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بعض اوقات ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں, ہمارا دل کرتا ہے کہ بجائے ان وسوسوں کے کاش ہم جل کر خاک ہو جاتے, کوئلہ ہو جاتے. ایسے وسوسے آ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک صریح الایمان, یہ تو بالکل کھلے ایمان کی علامت ہے. یعنی وسوسہ یعنی شیطان وہیں آتا ہے, ڈاکو وہیں آتا ہے جہاں خزانہ ہوتا ہے. جس دل میں ایمان کا خزانہ ہوتا ہے وہیں شیطان وسوسے ڈالتا ہے. جس کو وسوسہ آئے اور اس سے تکلیف پہنچتی ہو اور وہ دل چاہے کہ کاش ایسا ہم مر جاتے, کاش ایسا وسوسہ میں نہ آیا ہوتا, تو یہ کھلے ایمان کی علامت ہے. تو فرمایا کہ جو اہل نفاق ہیں ان پہ تو گناہ اسے کوئی ایسا ہے جیسے مکھی بیٹھی اس کو اڑا دیا, کوئی گناہ کو معمولی سمجھنا بڑا خطرناک مرض ہے میرے دوستو. میرے شیخ رحمہ اللہ تعالی ساری عمر اسی ایک مضمون پر روتے رہے, اسی ایک مضمون پر حضرت والا اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں کہ گناہ مت کرو, چاہے تم نفلی عبادت ایک بھی نہ کرو لیکن خبردار گناہ کے قریب بھی مت جاؤ تو تم ولی اللہ ہو جاؤ گے. گناہ چھوڑ دو, گناہ چھوڑ دو. کتنی مرتبہ حضرت نے, ایک مرتبہ بنگلہ دیش میں حضرت والا رحم اللہ کو غلبہ حال ہو گیا, غلبہ محبت اور غلبہ غم سے حضرت والا نے روتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا تو گناہ چھوڑ دو یا مجھ کو قتل کر دو. یہ محبت کی بات ہوتی ہے جو خاص دوست تھے حضرت والا کے, اور یہ نہیں خدا نہ خواستہ کہ ہم یہ سمجھیں کہ حضرت کے احباب اور شریک مجلس جو تھے وہ گناہ کرتے تھے, یہ بات نہیں ہے. بلکہ شیخ کامل جس کو ایسی معرفت نصیب ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی ایسی عظمت اور خشیت ہوتی ہے, وہ اپنے مرید میں بھی ویسا ہی کمال چاہتا ہے, اور ایک معمولی سی لغزش کو بھی, جیسا کہ یہ نبوت کی بات میں الگ کر رہا ہوں, اس سے ولایت کا تعلق نہیں. یہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ وَنَسِيَ آدَم, کہ وہ بھول گئے تھے شیطان کے قسم کھانے سے کہ میں تمہارا وفادار ہوں اور تمہارا خیر خواہ ہوں, اور اللہ کی محبت ہی میں وہ انہوں نے دھوکا کھایا تھا, کیونکہ شیطان نے ان کو یہ جھوٹ بولا قسم اٹھا کر کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں, یہ تم درخت کا پھل اگر کھا لو گے تو تم ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ گے, کبھی نکلو گے نہیں. تو ان کو یہی لالچ تھی کہ میں ہر وقت اپنے مالک کے قریب رہوں گا, انہوں نے وہ بھول کے کھا لیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نسیہ آدم, کہ آدم بھول گئے تھے, لیکن ایک جگہ کیا فرماتے ہیں کہ آدم سے خطا ہو گئی, کہ کیا وجہ کہ اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ اپنے انبیاء پر معمولی سی لغزش پر بھی پکڑ کریں. تو یہی صفت علی سبیل النیابت اللہ والوں میں, اللہ والے مظہر صفات الہیہ ہوتے ہیں, کہ ان میں وہی صفات اللہ تعالیٰ کی جو ہوتی ہیں ان کا اثر ہوتا ہے, وہ اس کے مظہر ہوتے ہیں. مظہر تو اللہ تعالیٰ ہے لیکن اولیاء اللہ اس کے مظہر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ مظہر ہے اور مظہر اولیاء اللہ ہے, تو ان سے انہی صفات کا ظہور ہوتا ہے. تو وہ اپنے ساتھ رہنے والوں میں وہی درجہ کمال دیکھنا چاہتے ہیں, کہ معمولی سی لغزش بھی ان کو برداشت نہیں ہوتی اپنے دوستوں کے لیے, کہ میرے دوست اللہ کی ولایت میں کہیں پیچھے نہ رہ جائیں. اس واسطے حضرت والا نے درد محبت سے انتہائی غم سے فرمایا کہ تو گناہ چھوڑ دو یا مجھ کو قتل کر دو. ایسی بات فرمائی, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. ہم تو بہت بڑے بڑے گناہ پی جاتے ہیں اور کچھ خبر بھی نہیں لیتے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. غرض یہ کہ مومن کامل ہے, اس پر معمولی سا لغزش بھی اس کو بہت بھاری پڑتی ہے, اور اہل نفاق پر بڑے بڑے گناہ بھاری نہیں پڑتے.
اہل نفاق پر گناہ جیسے مگس ہو ناک پر,
مومن کے دل پہ ہر گناہ
کوہِ گیرا سے کم نہیں.
آخری شعر ہے,
رندوں کی آہ و زاریاں اختر خدا کو ہے پسند.
رند مانے آنے, ویسے تو شراب پینے والا ہے لیکن یہاں رند مانے گناہگار, لیکن وہ یہ نادم گناہگار کو اللہ تعالیٰ اس کی آہوزاریاں ایسی پسند ہیں کہ فرمایا لعنین المذنبین احب الی من زجر المسبحین. یہ اللہ, یہ حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے گناہگار بندوں کی سسکیاں, انین مانے سسکیاں, رونے کے دوران چپکے چپکے رو رہا ہے لیکن اچانک سے سسکی نکل جاتی ہے یا آہ نکل جاتی ہے یا رونے کی سی ہلکی آواز چیخ سی نکل جاتی ہے. یہ نہیں کہ چیخ چیخ کے محلے بھر کو, گھر والے سونے والوں کو اٹھا دیا, یہ رو رہا ہے اچانک سے سسکی نکل گئی. یہ سسکیاں لعنین المذنبین احب الی من زجر المسبحین, یہ سبحان اللہ کہنے والوں کی آواز سے زیادہ مجھے اپنے گناہگار بندوں کی یہ آوزاریاں پسند ہیں. اور اگلے مصرے میں بتایا گیا ہے کہ یہی شکستہ دل, ٹوٹا ہوا دل, کہ میں کیوں میں نے گناہ کیا, کیوں خطا کی میں نے, کیوں اللہ کو ناراض کیا, کیوں اپنے اللہ کی نمک حرامی کی میں نے. جو نافرمانی کرتا ہے جان بوجھ کر وہ نمک حرام ہے, اللہ کی کھاتا ہے. اللہ نے زندگی دی, اللہ نے رزق دیا, اللہ نے صحت دی، اللہ نے عزت دی، ہر نعمت اللہ نے دی، دینے والے کی نافرمانی کرنا نمک حرامی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. تو یہ رو رہا ہے، اس کا دل شکستہ ہے کہ مجھ سے خطا ہو گئی، اللہ تعالی معاف کر دیجئے. تو فرما رہے کہ یہ شکستہ دل فرشتوں سے بڑھا دیتا ہے، فرشتوں کے مقام سے بھی بڑھ جاتا ہے. فرمایا کہ خاص اولیاء اللہ جو ہے وہ خاص ملائکہ سے افضل ہو جاتے ہیں، اور عوام جو ہے طائب وہ معافی مانگنے والے عام ملائکہ سے افضل ہو جاتے ہیں. یہ چیز ایسی، اللہ تعالیٰ کے دربار میں رونا، صدق دل سے آنسو بہانا، اللہ کی نافرمانی پر غمگین ہو جانا، یہ فرشتوں کے سے بھی آگے ان کا مقام بڑھ جاتا ہے.
رندوں کی آہوزاریاں اکثر خدا کو ہے پسند، ان کا شکست دل کی پھر کرو گیا سے کم نہیں،
کرو گیا
ان کا شکست دل کی پھر کرو گیا سے کم نہیں، میری زبان حال دی میرے بیان سے کم نہیں، میرا سکوت عشق دی میری زبان سے کم نہیں.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها سے مروی ہے کہ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشة اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا جن کو حقیر اور معمولی خیال کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ان گناہوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مطالبہ کرنے والا بھی ہے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں، چھوٹے گناہ سے غافل نہ رہے اور ان کو معمولی نہ سمجھے کہ چھوٹی چنگاری بڑھتے بڑھتے شعلے والی آگ بن جاتی ہے، نیز یہ کہ جس گناہ کو چھوٹا اور سہل جانا جاتا ہے اس کی تلافی اور اس سے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. بس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک قسم کا عذاب ہے کہ گناہ کو چھوٹا اور سہل سمجھ کر غفلت میں مبتلا رہے، نیز یہ سمجھنا چاہیے کہ چھوٹے گناہ پر اگر اصرار کیا جائے تو پھر وہ صغیرہ نہیں رہتا بلکہ کبیرہ ہو جاتا ہے، اور اسی سبب سے کبھی حق تعالی کبیرہ گناہ تو معاف فرما دیتے ہیں اور کبھی صغیرہ گناہ پر عذاب دے دیتے ہیں. اور واضح ہو کہ ارشاد باری تعالی ہے، ورضوان من اللہ اکبر، حق تعالی کا تھوڑا سا راضی ہونا بھی تمام کائنات و ما فیہا سے افضل اور اکبر ہے. پس جس ذات پاک کی تھوڑی رضا نعمت کے اعتبار سے اکبر ہے، تمام چیزوں سے اسی طرح اس کی ناراضگی، تھوڑی سی بھی ناراضگی نہایت خطرناک اور مضر ہے تمام چیزوں سے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت والا دام برکاتہم نے فرمایا کہ باطن کو گناہوں سے پاک کرنا ہی تقویٰ ہے. ظاہر میں تو سب نظر آ جاتا ہے کہ فلاں آدمی نماز نہیں پڑھ رہا، یا یہ داڑھی مونڈ رہا ہے، یا ٹخنا ڈانک رہا ہے، یا اور بھی کوئی گناہ دے. لیکن باطن کے اندر جو گناہ اصل اس باطن کو گناہوں سے پاک کرنا ہی تقویٰ ہے. ان طور کے گناہ مکت کو رہی تقویٰ، تقویٰ یہ ہے کہ اپنے ہم باطن کو گناہوں سے پاک کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں نکاح کی سنتوں کا بیان. سب سے مسنون اور سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جو سادہ ہو, جس میں ہنگامہ یا زیادہ تکلفات اور جہیز وغیرہ کے سامان کا جھگڑا نہ ہو. نکاح کے لیے نیک اور صالح فرد کو تلاش کرنا اور منگنی یا پیغام نکاح بھیجنا مسنون ہے. جمعے کے دن مسجد میں اور شوال کے مہینے میں نکاح کرنا پسندیدہ اور مسنون ہے. نکاح کو مشہور کرنا سنت ہے. حسب استطاعت محل مقرر کرنا سنت ہے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے پر اللہ تعالیٰ کی نعمت و رحمت الہیہ کے اتمام کے بیان میں نوی روایت ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس حدیث میں جس میں آپ نے ان لوگوں کا ثواب بیان فرما رہے تھے کہ جن کی اولاد بچپن میں مر جاتی ہے. روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ جس کا کوئی بچہ آگے نہ گیا ہو, یعنی جس کی کوئی اولاد نہ مری ہو, چونکہ اولاد جو مرتی ہے کسی کی نابالغ اولاد مر گئی تو اس کا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس اپنے ماں باپ کی شفاعت کا سبب بنتا ہے, اس کی ان کی نجات کا ذریعہ بنتا ہے. تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ جس کا کوئی بچے کا انتقال نہ ہوا ہو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی امت کے لیے میں آگے جاتا ہوں کیونکہ میری وفات کے برابر ان پر کوئی مصیبت ہی نہ ہوگی. بزرگوں نے فرمایا بھی ہے کہ جب کسی کو کوئی شریف غم پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کو یاد کر لیا کرے, کیونکہ اس سے بڑی مصیبت امت پہ کوئی نہیں آئی. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا أخشاك كأننا أراك أبدا حتى ألقاك, وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, إنك على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ألف بين قلوبنا وألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق. اللهم عذب الكفرة أهل الكتاب والمشركين. اللهم شتت شملهم ودمر ديارهم ومزق جمعهم وقرب بيوتهم وقرب أعمارهم وقرب معيشتهم. اللهم شتت شملهم ودمر ديارهم ومزق جمعهم وخالف بين كلمتهم وأنزل عليهم رزقك وعذابك وأنزل عليهم رزقك وعذابك وأنزل عليهم رزقك وعذابك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. کچھ اعلان ہے. ہمارے ٹیلی فون پر سننے والے فوراً فون بند کر دیتے ہیں اور کچھ بات رہ جاتی ہے, اس سے وہ محروم رہ جاتے ہیں بیچارے. یہ ایک تو یہ کہ انشاء اللہ تعالیٰ کل ہمارا سفر ہے شمالی علاقہ سوات کا, چند روز کا ہے. انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ اگلے اتوار سے پہلے, یعنی اگلے اتوار کی جو مجلس ہے اس میں شریک ہو جاؤں. اور انشاءاللہ تعالیٰ صبح کی جو مجالس ہیں وہ پیر سے لے کے ہفتے کے دن تک ملتوی رہیں گی, صبح والی مجالس, اور رات کی مجالس انشاءاللہ تعالی معمول کے مطابق جاری رہیں گی. ہمارے یہاں دوست موجود ہوں گے, 10-15 منٹ کو کتاب پڑھ کے سنا دیں گے انشاءاللہ تعالی. تو معمول جو جاری کریں اس پہ دوام رہنا چاہیے, اس میں جو ہے وہ ناغا نہ ہونی چاہیے, ناغا ہونے سے بڑی برکت بے برکتی ہو جاتی ہے. تو اس لیے جو ہمارے سننے والے اور یہاں تشریف لانے والے احباب ہیں وہ معمول کے مطابق یہاں آتے رہیں. اس میں زیادہ اخلاص ہے کہ یہاں اللہ کے لیے آیا جاتا ہے, شیخ کے لیے نہیں آتے, حقیقت میں اللہ کے لیے آتے ہیں. تو اپنے معمول کو جاری رکھیں. اسی طرح اتوار کی صبح اگر ہم حاضر نہ ہو سکے بالفرض, ویسے تو پوری کوشش ہے, لیکن اگر نہ آ سکے تو اتوار کو بھی احباب جیسے یہاں آتے ہیں اسی طرح جمع ہوں انشاءاللہ, کیونکہ فائدہ دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں. تو ہم پیر فائدہ نہیں دے سکتا, پیر تو خود محتاج ہے, اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جو آئے گا اس کے اخلاص میں انشاءاللہ کوئی شبہ نہیں ہوگا. تو اتوار کو بھی انشاءاللہ معمول کے مطابق اگلے اتوار کو مجلس ہوگی. جمعرات کا قیام انشاءاللہ جیسے ہوتا ہے تو سب دوست احباب جو ہے وہ اسی طرح سے کوشش کر کے جمع ہوں, بلکہ اور زیادہ کوشش کریں, کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی سوچتا ہے کہ چلو فلاں چلا جائے گا فلاں چلا جائے گا, ایسا نہ ہو بلکہ اسی اہتمام سے جمعرات کی جو رات یہاں تعام ہوتا ہے, قیام ہوتا ہے اور صبح کو جاتے ہیں, اسی طرح سے جمعرات کا بھی اہتمام کریں اور اتوار کی صبح کی مجلس کا بھی اہتمام کریں, اور رات کو عشاء کے بعد جو یہاں مجلس ہوتی ہے جو آنے والے حضرات ہیں وہ بھی آئیں. اسی طرح جو ہے وہ البتہ خواتین کی مجلس جو ہے وہ مشورہ کر کے میسج کر دیں گے خواتین کے لیے, وہاں انتظام اگر ہو گیا ہمارے گھر پہ تو وہاں پر وہاں خواتین آ سکتی ہیں, میسج کر کے بتا دیں گے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں. اور جو رات کا وقت ہے کانفرنس کال کا, وہی 9:50 پر کال کر لیا کریں. بعض لوگوں کی کالیں آج کل بہت پہلے آ رہی ہیں, وہ اپنا وقت جو ہے گھڑی کا دیکھ لیں اس حساب سے 9:50 پر. یہاں پر اس وقت 12:35 ہوئے ہیں, اس حساب سے اپنی گھڑیوں کو ملا لیں. جزاک اللہ تعالیٰ خیر.